وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ڈپٹی چیف خان سید محسود عرف سجنا کو برمال کے علاقے میں ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا ہے. آگے چل کر ہم ایک افغان وفد کی اسلام آباد آمد, مذہبی پارٹیوں کی جانب سے مشال خان قتل میں مظاہرہ, اور آخر میں امریکہ میں 400 ارب ڈالرز کے بجٹ پاس کرنے میں کامیابی پر بات کریں گے. اور ہمارا پہلا موضوع ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ڈپٹی چیف خان سید محسود عرف سجنا کو ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا ہے. اس پر ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان پاکستان کے بارڈر پر ہوتے ہیں, پشاور میں ہوتے ہیں, مشتاق یوسف زئی, جبکہ یہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے یونیورسٹی آف ٹالہاسی میں کمیونیکیشنز کے پروفیسر عظمت رسول. آپ لوگوں کو سب سے پہلے سناتے ہیں اس واقعے کے بارے میں, پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں ہونے والے مبینہ ڈرون حملے میں اطلاعات کے مطابق مارے جانے والوں میں کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک سرکردہ کمانڈر سید علی خان سجنا بھی شامل ہے, لیکن سید خان سجنا کے قریبی رشتہ داروں اور کلعدم شدت پسند تنظیم نے ابھی تک اس ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے. ادھر خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے پاکستانی انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں افغان سرحد کے قریب ڈرون حملے میں 7 شدت پسند مارے گئے, جن کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے بتایا جاتا ہے. آزاد ذرائع سے ہلاک ہونے والوں کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. سید خان سجنا کا تعلق جنوبی وزیرستان کے محسود قبیلے سے ہے اور اس کا شمار کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے بانی کمانڈر بیت اللہ محسود کے قریبی اور با اعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے. نومبر 2013 میں حکیم اللہ محسود کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد سید خان سجنا کلعدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ بنا تھا, مگر اختلافات کے باعث اسے یہ عہدہ چھوڑنا پڑا. تاہم سجنا اور حکیم اللہ محسود کے وفادار جنگجوؤں کے درمیان مسلح جھڑپوں کا سلسلہ اس کے عہدہ چھوڑنے کے کافی عرصے بعد تک جاری رہا. پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر حالیہ ڈرون حملے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی محمد اشتیاق کی آپ نے یہ رپورٹ سنی. آگے چل کر امید ہے کہ شمیم شاہد کو بھی ہم سنیں گے, لیکن ہم شروع کرتے ہیں مشتاق یوسف زئی سے. مشتاق یوسف زئی, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور یقیناً آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ خان سید سجنا کو پاکستان افغانستان کی سرحد پر مار دیا گیا ڈرون حملے میں. پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ حقانی نیٹ ورک کا کوئی کمانڈر ہے. آپ ٹی ٹی پی سے بخوبی واقف ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کا ہدف عموماً افغانستان ہوتا ہے یا پھر پاکستان کے اندر ان کے نشانے ہوتے ہیں؟
جی مہربانی. اصل میں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں خان سید اور سجنا کے متعلق. تو یہ جو مولانا ولی الرحمان تھے, جو کہ محسود قبیلے کے ایک بڑے طالبان رہنما تھے, اس وقت یہ بیت اللہ محسود کے نائب تھے ولی الرحمان, اور سجنا ولی الرحمان کے نائب تھے. تو بعد میں جب بیت اللہ محسود ڈرون حملے میں مارے گئے تو ولی الرحمان کو انہوں نے اپنا جانشین چنا تھا, لیکن بعد میں پھر اختلافات بڑھ گئے تھے اور حکیم اللہ محسود پھر طالبان کے سربراہ بنا دیے گئے تھے, اور پھر یہ سجنا بھی ان کے ساتھ تھے. اور جب حکیم اللہ اور ولی الرحمان دونوں مارے گئے تو پھر خان سید کے لوگوں نے کہا کہ یہ اب محسود طالبان کے سربراہ بنیں گے, لیکن جو حکیم اللہ محسود کے گروپ کے لوگ تھے اس وقت ان کے سربراہ شہریار محسود تھے. تو پھر انہوں نے انکار کیا اور پھر ان کے درمیان اختلافات بڑھ گئے تھے, اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہاں پہ کاروائیاں کی تھی, بہت سارے لوگ دونوں سائڈ سے مارے گئے تھے. تو اب یہ کافی فعال تھے, لیکن یہ تھا کہ جتنے وہاں پہ ملٹنٹ لوگ ہیں اور پاکستان اور افغانستان میں اس وقت ملٹنٹ گروپس ہیں, تو سب یہ مانتے ہیں کہ جس طرح ولی الرحمان افغان طالبان کے بہت قریب تھے, پاکستان میں وہ لڑنے کے خلاف تھے, تو اسی طرح خان سید اور سجنا بھی پاکستان میں لڑنے کے خلاف تھے. اور جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں تو ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کبھی کاروائی نہیں کی, اور وہ برملا کہتے تھے کہ ہمارا مشن افغانستان میں جو فورن ٹروپس ہیں وہ وہاں ہمارا کام ہے کہ وہاں لڑے, اور اسی وجہ سے ان کے متعلق کی مشہور تھا کہ وہ افغان طالبان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے.
پروفیسر عظمت رسول، آپ کی طرف آتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ 2009 کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے جو اہم کمانڈرز ہیں وہ افغانستان چلے گئے، فضل اللہ سمیت، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ پاکستان کے اندر حملے کرتے رہے ہیں. اس وقت جس طرح کے یہ ٹی ٹی پی کے ایک اہم کمانڈر کو ہلاک کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے لیے سود مند ہوگا کہ اس کی وجہ سے جو دہشت گرد حملے ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟
جی نفیسہ، میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک اہم پیش رفت ہے اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہے کہ جتنے یہ شدت پسندوں کے رہنما جو ہیں ان کو وہ مارے جاتے ہیں کسی بھی صورت میں، تو اس کی وجہ سے ان کی جو پلاننگ کی، ان کی جو دیگر استعداد ہے لیڈرشپ کی، وہ متاثر ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے اندر بھی امن لانے میں مدد ملے گی. اور جیسا مشتاق کہہ رہے تھے کہ یہ خان صاحب سجنا جو ہے یہ سمجھے جاتے تھے کہ پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں مشتاق شاید اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکیں. مہران نیول بیس کے اوپر حملے کے اندر بھی ان کا نام آتا تھا. تو شدت پسندی جو ہے یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے اور انڈیا کے لیے اور پورے خطے کے لیے. تو اس کے اندر جتنے بھی مربوط کاروائیاں مل جل کے یہ سارے ممالک کریں اور دہشت گرد اور ان کے سربراہ جتنے بھی ختم ہوں، اس سے شدت پسندی کی کاروائیوں میں کمی آئے.
جی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. مشتاق یوسف زئی، آپ کے علم میں ہے کہ ان کی جگہ پہ مولوی خطیر کو اس وقت نامزد کیا گیا ہے، کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کا کیا رجحان ہے؟
نہیں، ابھی تک تو میرے خیال میں باقاعدہ طور پر طالبان نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی. اور میں ایک اور بھی وضاحت کروں کہ یہ چونکہ ٹی ٹی پی کا ایسا نہیں تھے، اس وقت مولانا فضل اللہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ہیں، تو وہ پاکستان میں اس وقت لڑ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا ہدف جو ہے وہ پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج کے خلاف لڑنا ہے، اور وہ ان کے مطابق یہاں پہ ایک شہری نظام کے لڑ رہے ہیں. لیکن یہ جو تھے خان سید، یہ جنوب وزیرستان میں فعال تھے، اور پھر جنوب وزیرستان میں بھی ایک علاقہ ہے مسعود قبائل ہے، وہاں پہ ان کا تعلق تھا، اور یہ شابخیل ایک قبیلہ ہے، سب ٹرائب ہیں مسعود کے، ان کا تعلق وہاں سے تھا. اور پھر ان کے جو قریبی لوگ تھے وہاں پہ جنوب وزیرستان میں، اور وہ افغان طالبان جو ان کو بڑے قریب سے جانتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دینی مدرسے میں کبھی نہیں رہے، کبھی انہوں نے مدرسے میں ٹائم نہیں گزارا، اور یہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اور تبلیغ جماعت کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ وقت گزارا تھا. لیکن جب جنوب وزیرستان میں طالبان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی تھی 2007-8-9 میں، بیت اللہ میں سود اس وقت پاکستانی طالبان کے سربراہ تھے، تو پھر بہت سارے اور لڑکے جو اسکولوں میں تھے، کالجوں میں تھے، انہوں نے طالبان کو جوائن کیا. تو خان سید بھی انہیں لڑکوں میں سے تھے کہ وہ انہوں نے پھر کالج کی تعلیم چھوڑی اور پھر وہ ملٹنٹ بن گئے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کافی صاف ستھرے رہتے تھے اور کافی ہنس مذاق بھی کرتے تھے، تو اس لیے پھر ان کا نام ہو گیا سجنا، اصل نام ان کا خان سید تھا. تو یہ ان کے متعلق مشہور تھا. اب یہ جو ہے کنفرم نہیں ہے. اور میرے خیال میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں مولوی فقیر کا، تو مولوی فقیر تو ایک وہ ہے جو کہ باجوڑ میں طالبان کے سربراہ تھے، پھر ان کو افغان حکومت اور افغان ٹروپس نے پکڑا تھا چند سال پہلے، اور اس وقت وہ باگرام جیل میں ہے. جو 200 پاکستانی
نہیں، نام جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ٹی ٹی پی کے مسعود حلقے نے مولوی خطیر کو ایکٹنگ چیف بنایا ہے. جی
ابھی تک باقاعدہ طور پر طالبان نے اعلان نہیں کیا، نہ ان کی موت کی انہوں نے خبر کی تصدیق کی، نہ دوسرا کمانڈر انہوں نے چنا ہے. لیکن پاکستانی جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، سیکیورٹی اداروں کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ جمعرات کو 11:30 بجے پاکستان اور افغانستان کا جو سرحد علاقہ ہے مارغو، اور یہ افغانستان سائڈ پہ ہے، تو ایک ڈبل کیبن پک اپ ٹرک وہاں پہ اس کو نشانہ بنایا گیا تھا ڈرون سے، اور 7 لوگ مارے گئے. اور یہ پاکستانیوں کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں خان سید بھی تھا، اور ان کی تدبین بھی وہ مقامی جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی ہے.
اچھا پروفیسر عظمت رسول، کل ہمارے پاس جو اطلاعات آئیں وہ اس کے مطابق روس نے پاکستان کو بتایا ہے کہ شمالی افغانستان میں اس وقت داعش بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، اور بلکہ داعش کا وہ گڑھ بنتا جا رہا ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہیں جو پاکستان سے گئے تھے طالبان، انہوں نے بھی داعش میں شمولیت اختیار کی. آپ کے خیال میں اب اگر داعش، پتہ چلتا ہے کہ داعش بڑی تعداد میں ہیں شمالی افغانستان میں، تو یہ کس حد تک ایک علاقائی معاملہ بن جائے گا؟
یہ بالکل ایک خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ شمالی افغانستان سے اگر ہم افغانستان کے نقشے کی طرف دیکھیں تو چائنا کے اندر اور جو سنکیانگ کا پروونس ہے وہاں پہ بھی کچھ عرصہ پہلے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ شدت پسندی کی لہر موجود تھی، تو میرے خیال میں نہ صرف یہ ہے کہ یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس بلکہ چائنا، پاکستان اور مے بی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر بھی کچھ انفلٹریشن وہاں سے شمالی افغانستان سے گلگت بلتستان اور اس طرح سے کچھ ہو سکے. تو یہ یقینی طور پہ ایک ریجنل مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے خطے کے اندر جو ایک قیام امن کی کوششیں ہیں وہ بڑی زیادہ متاثر ہوں گی. تو اسی لیے جیسا کہ آپ کے پروگراموں میں بھی کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ انتہائی مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے جس میں یہ سارے سٹیک ہولڈرز، امریکہ سمیت، امریکہ، انڈیا، پاکستان، چائنا، افغانستان، ایران اور یہ سارے ہندو خطے کے ممالک ہیں، ان کو اکٹھے ایک مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. ایک سوچ یہ بھی ہے کہ شاید امریکن فورسز جو وہاں پہ ہیں وہ طالبان کو داعش کے خلاف، داعش کو طالبان کے خلاف لڑا کے ان کو کمزور کرنے کی حکمت عملی پہ عمل پیرا ہیں. لیکن میرے خیال میں اس حکمت عملی کے بھی کوئی ایسے خاص نتائج جو ہے اب تک تو برآمد نہیں ہو سکے اور نہ ہی آئندہ ہونے کے برآمد ہیں، کیونکہ جب بھی شدت پسندی کو کسی طرف سے بھی کوئی سپورٹ ملتی ہے تو اس سے وہ مضبوط ہوتے ہیں، اس سے ان کی اور آف شوٹس نکلتی ہیں. یہ خال شاید سجنا اور اس طرح دیگر بے شمار ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے، یقینی طور پہ فرق پڑتا ہے. لیکن اس کے بعد ان کی جو ایک دوسری لیڈرشپ ہے وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے اور شدت پسندی کی جو بنیاد ہے، جو اس کی ایک آپ کہہ لیجیے ایک جو سوچ ہے، اس کے اندر کمی آنے کے امکانات کوئی ایسے خاص کوئی ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک بڑی مضبوط پالیسی اور حکمت عملی اپنائی جائے جس کے اندر جیسے رشیا کا آپ نے بتایا، یہ انتہائی اہم کردار روس کا، چائنا کا، پاکستان کا، ایران کا ہے، اور اس کے بغیر میرے خیال میں خطے میں امن لانا اور اس صورتحال پہ قابو پانا بہت مشکل ہوگا.
مشتاق یوسف زئی، جانے سے پہلے ذرا آپ تبصرہ کیجئے. آج آپ کے علم میں ہے کہ کابل سے ایک وفد اسلام آباد پہنچا ہے جہاں دو روزہ بات چیت ہوگی. غالباً اس ماہ افغانستان میں بڑی امن کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے قبل اس سطح پر ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں، آپ کے خیال میں اعتماد سازی میں کچھ مدد دے رہی ہیں؟
دیکھیں، میرے خیال میں اب جو چند مہینے گزرے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کافی خراب رہے ہیں، اسپیشلی جب کابل کے اندر تین بڑے حملے ہوئے، اس کے بعد پھر پاکستان کے علاقے سوات میں وہاں پہ فوجی چونی کے قریب خود کو حملہ ہوا، تو حالات کافی خراب ہو گئے تھے. لیکن اب جب اس کے بعد افغانستان کا کو پتہ تھا، پاکستان نے یہاں پہ ملٹری اور سیل حکام سے ملاقاتیں کی، پھر پاکستانی حکام گئے تھے، اب یہ ہے کہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ پاکستانی علماء اور پاکستانی حکام ان طالبان کمانڈر سے رابطے میں ہیں جو کہ بات چیت کے حق میں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں افغان طالبان کے اندر پیل کمانڈر ہیں اور وہ اس وقت افغانستان میں ہیں، تو وہ بڑا مزاحمت کر رہے ہیں بہت، اور وہ بات چیت کے حق میں نہیں ہے. لیکن اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے پاکستان، یو اے ای، قطر، سعودی عرب، کہ افغان طالبان کی جو بڑی لیڈرشپ ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے اندر، کچھ لوگ بیٹھے ہیں یو اے ای میں، قطر میں، ترکی میں، تو ان سے یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور ان کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ افغان طالبان کے زیادہ تر جو کمانڈر ہیں جن کے پاس اختیار ہے وہ براہ راست بات چیت کے حق میں ہے امریکہ کے، اور وہ نہیں چاہتے کہ افغان حکومت کے ساتھ بات کرے. میرے خیال میں پاکستان اس وقت کوشش ان کی یہی ہے، پاکستانی حکام کی، کہ افغان طالبان کو سمجھائے، ان کو کسی طرح راضی کرے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھے، وہاں پہ ان کے ساتھ معاملات حل کرے. اس پہ ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کافی امید کی جا رہی ہے کہ شاید افغان طالبان کے کچھ لوگ ان کی بات مان لے، اور وہ لوگ اسپیشلی جن کے خاندان یہاں پہ ہیں یا یو اے ای اور قطر میں ہیں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی جو پشاور سے رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. پروفیسر عظمت رسول, آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ افغانستان پاکستان پر گہری نظر رکھنے والے عنایت اللہ کاکر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع جڑا ہوا ہے پہلے موضوع کے ساتھ. جیسے کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ایک افغان وفد اسلام آباد پہنچا ہے جہاں بات چیت ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے اہلکاروں کے درمیان. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر صحافی عنایت اللہ کاکڑ نے, جبکہ ہمارے ساتھ یہاں سے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے پولیٹیکل کمیونیکیشنز کے پروفیسر عظمت رسول بھی موجود ہیں. ہم اس حوالے سے ایک تازہ رپورٹ آپ کو سناتے ہیں جو ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے بھیجی ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوا ہے, اور گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ کے کابل کے دورے کے بعد جمعے کو ایک افغان وفد اسلام آباد پہنچا ہے. حالیہ رابطے مشترکہ تعاون کے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں, جن میں انسداد دہشت گردی, تشدد میں کمی, امن و مصالحت, پناہ گزینوں کی واپسی اور مشترکہ اقتصادی ترقی سے متعلق معاملات پر بات چیت کی جا رہی ہے. افغان وفد نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کی قیادت میں پاکستانی حکام سے بات چیت کر رہا ہے, اور یہ سلسلہ ہفتے کے روز بھی جاری رہے گا. واضح رہے کہ 31 جنوری کو افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے NDS کے سربراہ معصوم ستنکزئی اور افغان وزیر داخلہ ویز برمک نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا, اور انہوں نے کابل میں ہونے والے حالیہ مولک حملوں سے متعلق معلومات پاکستانی حکام کو فراہم کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان دارالحکومت میں ہونے والے حملوں میں وہ شدت پسند ملوث ہیں جن کی پناہ گاہیں پاکستان میں ہیں. پاکستان کی طرف سے کابل میں دہشت گرد حملوں کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی گئی ہے. گزشتہ ہفتے ہی افغان صدر اشرف غنی نے بھی الزام لگایا تھا کہ پاکستان طالبان کا مرکز ہے. پاکستان ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ اس نے اپنی سرزمین پر موجود تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعے کو نیوز بریفنگ میں بتایا کہ بعض معاملات پر دونوں ممالک کے تحفظات کے باوجود رابطے بہت اہم ہیں.
افغانستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ بڑی پازیٹو, اور یہ میں پرسنلی بھی اور ایز اے ڈپلومیٹ بھی اس میں بڑا انکریج فیل کرتا ہوں, کیونکہ آپ کا اگر ڈس اگریمنٹ ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ آپس میں بات چیت کریں, اور جو آپ کا کنسرن ہے اور ہمارا کنسرن ہے اس کو آپس میں کہیں ملاپ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. ہو سکتا ہے کچھ کنسرن ان کے جینوئن ہوں, کچھ ہمارے جینوئن ہوں. اس میں آگے بڑھنے کے لیے یہ انگیجمنٹ از اے مسٹ, اور جتنے بھی اٹیک یہاں پاکستان میں ہوئے یا وہاں پہ ہوئے افغانستان میں ہوئے, اس کے باوجود یہ تواتر سے ملاقاتیں جاری ہیں. وی آر ویری ہوپ فل کہ اس کے پازیٹیو ریزلٹ آئیں گے. آج کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کل شام تک میں آپ کو اطلاع کروں گا.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی رواں ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے سیاسی کوششوں کی ہر ممکن مدد کو تیار ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور سینئر صحافی عنایت اللہ کاکر کی طرف آتے ہیں. عنایت اللہ کاکر, آپ بتائیے, افغان وفود نے ظاہر ہے کہا ہے کہ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں جو افغانستان پاکستان کے درمیان آ گئے ہیں, اور کچھ ثبوت افغانستان نے پاکستان کو پیش کیا تھا کہ جو حملے ہوئے تھے کابل میں اس کی تیاری پاکستان کے اندر ہوئی تھی. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے تعاون ہوا اور ان ٹھکانوں تک پہنچا گیا جہاں بقول افغان کے منصوبہ بندی ہوئی تھی.
دیکھیں, سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کا یہ دعویٰ کہ ان حملوں کی پلاننگ پاکستان میں ہوتی ہے, اور پھر وہاں سے ایک ٹیم آتی ہے ایل ڈی ایس چیف کی قیادت میں, اور وہاں وزیر داخلہ ویس برمک صاحب بھی آتے ہیں, اور پھر وہ دوبارہ کابل جا کے پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دیے ہیں, اور یہ ایسے ثبوت ہے کہ اس کے جینوینٹی میں اور اس کی صداقت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور پاکستان سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ان ثبوتوں کو سامنے رکھ کر مبینہ جو ذمہ داران ہیں ان کابل حملوں کے, ان کو پکڑ کے افغانستان کے حوالے کر دیں. دوسری بات اس میں یہ بھی ہو رہی تھی کہ ان صاحبان نے پاکستانی حکام کو ایک لسٹ حوالے کر دی ہے جو کہ بقول ان کے جو شدت پسند اور مسلح تنظیمیں ہیں افغانی, ان کے قائدین کے اور ان کے کمانڈروں کی ایک ناموں پر مشتمل ایک لسٹ حوالے کیا ہے کہ ان لوگوں کو افغانستان کے حوالے کر دیا جائے. اور جہاں تک ہماری معلومات رہی ہیں ان لسٹوں میں, یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مکانات کے محل وقوع کے ایڈریس بھی اور پتے بھی پاکستانی حکام کو فراہم کر دیے گئے ہیں کہ جناب یہ لوگ فلانا صاحب جو ہے وہ فلانی جگہ پہ بستے ہیں اور یہ ان کے مکان کا ایڈریس ہے, اس کو آپ پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیں. تو ایز سچ ابھی تک اس سلسلے میں تو کوئی ایسی بات سامنے آئی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اس لسٹ کی روشنی میں کسی افغانی طالبان کسی قائد کو پاکستان سے پکڑ کر افغانستان کے حوالے کر دیا گیا ہے, بلکہ الٹا ایک بیان یہ بھی آیا تھا پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے کہ 27 لوگوں کو پچھلے مہینے 27 لوگوں کو جو کہ حقانی نیٹ ورک سے وابستہ تھے ان کو افغانستان کے حوالے کر دیا گیا ہے. پھر بعد میں افغان حکومت نے اس کی تردید جاری کر دی ہے اور ایک الگ بیان میں کہا کہ یہ عام جو ظفر وال صاحب افغان سفیر اسلام آباد میں, انہوں نے کہا کہ یہ عام افغانی لوگ تھے جو کہ اسناد اور قانونی اسناد کے بغیر پاکستان میں رہائش پذیر تھے, تو ان کو پکڑ کر انہوں نے افغانستان کے حوالے کر دیا, تو ان کا کوئی تعلق حقانی نیٹ ورک وغیرہ سے نہیں تھا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی لسٹ فراہم کی گئی ہو جس میں واقعوں کے کچھ ایسے لوگوں کے نام ہو اور پتے ہوں جو واقعی طور پر ان چیزوں ملوث ہو, اور وہ اگر پاکستان نے ان کو حوالہ نہ کیا ہو یا پاکستان نے کوشش نہیں کی ان کو پکڑنے میں, تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ افغان حکومت جو ہے اس کو مزید اس کے اوپر بات کی ہے اور اس کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے. لیکن
جی بتائیے,
جو اصل جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک عدم مفاہمت ہے یا اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ افغان نے ایک اسکیچ بنائی ہوئی ہے افغانستان میں طالبان کو سرنڈر کرنے کے حوالے سے, اور پھر اس اسکیچ کے مطابق کوشش یہ کرتی ہے کہ اس میں رنگ بھر دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسکیچ جو افغان گورنمنٹ نے بنتے آئے وہ اسکیچ آتی ہے وہ سے اس کا کوئی واسطہ ہو سکتا ہے, اس کا کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ تو اہم ہے. اور پھر اسی اسٹیٹ کے مطابق پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا کہ فلانے کو پکڑ کر ہمارے حوالے کیا جائے, اور یہ یقین رکھنا کہ واقعی جو طالبان فلانے صاحب ہیں وہ پاکستان کے رابطے میں بھی ہوں گے, اور پاکستانی اہلکاروں کو ان کے گھر کا ایڈریس کا بھی پتہ ہوگا, ان کے فون کا نمبر کا بھی پتہ ہوگا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ مشکل.
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. عنایت اللہ کاکڑ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم پروفیسر عظمت رسول کی طرف لوٹتے ہیں. پروفیسر عظمت, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو بھی بین الاقوامی دہشت گرد ہیں اور اگر وہ پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں تو ان کے اثاثوں پر قبضہ کیا جائے. کل پرسوں ہمارے پاس ایک لسٹ آئی ہے لشکر طیبہ اور حرکت المجاہدین کے لوگ جو کہ طالبان کے ساتھ معاونت کر رہے تھے. ایسے میں بتائیے اس وقت کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ پیسے پر قبضہ کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ بین الاقوامی دہشت گردی کو روکا جائے؟
جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا. اصل میں جو ان کا سامان رسد ہے, جو ان کو جہاں سے فینانس ہوتی ہے دہشت گرد گروپوں کو, اگر اس کے اوپر قابو پایا جائے تو بڑی حد تک دہشت گردی کے اس مصیبت کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن یہ صرف ایک آئیڈیل سی صورتحال ہے کہ جو ان کے ایسٹس ہیں جو موجود ہیں جن کا پتہ ہے ان کو قبضے میں لے لیا جائے اور اس طرح سے ان تنظیموں کو زخم پہنچائی جائے. پاکستان کے بارے میں جیسا آپ جانتی ہیں کہ شاید میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو چیریٹی کے حساب سے یہ دنیا میں پانچویں یا چھٹے نمبر پہ آتا ہے जो लोगों की तरफ से दी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इवन हिंदुस्तान के अंदर, जो कि अपनी खैरात की रकम, अपने अतियात, अपनी और इस तरह की चीजें इन इन तंजीमों को देते हैं, या ऐसी और तंजीमों को जो इन तंजीमों की बिलवास्ता मदद करती हैं, इनकी प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और खित्ते के दीगर मुल्कों के अंदर भी मौजूद हैं, तो उसके ऊपर काबू पाना इंतहाई नामुमकिन है, इंतहाई मुश्किल है। इसलिए कि वो लोगों की एक आप कह लें कि बड़ी खुफिया प्राइवेट सी एक वो एक्टिविटीज होती हैं, और मतलब बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है बाज़ ऐसे ग्रोह हैं जो इस तरह के अतियात जो है वो जमा करते हैं, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो और वो अतियात जो है यकीनी तौर पे वो किसी अच्छे काम के लिए तो इस्तेमाल नहीं होते, तो उनके ऊपर काबू, यानी ये जो आप जैसा कह रही हैं कि ये इनके इनको पाबंदी लगाई जाएगी, तो वो जुज़वी तौर पे मसले को हल करेगी, मसले को कुल्ली तौर पे हल नहीं करेगी। जब तक ये है कि जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक इस बुनियादी सोच पे इस सारा ये जो पीछे से सपोर्ट आ रही है इन तमाम शिदत पसंद ग्रुपों को, जब तक उसका कोई तदारक नहीं किया जाता, जब तक कोई मजबूत पॉलिसी नहीं बनाई जाती, और जब तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सिर्फ रिएक्टिव पॉलिसी के ऊपर कारबंद रहते हैं, ये हमला अफगानिस्तान में हुआ तो अफगानिस्तान मदद करेगा तालिबान की, पाकिस्तानी तालिबान की पाकिस्तान के अंदर हमला करने में, हमला हिंदुस्तान में हुआ तो हिंदुस्तान मदद करेगा दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पाकिस्तान में हमला करने, जब तक इस तरह की सोच खत्म नहीं होती और इसी तरह ये ममालिक जो है मिलजुल के ऐसा एक लाए अमल तैयार नहीं करते कि उनके अपने मुल्कों के अंदर ये जो सोच परवान चढ़ती है और ये जिस तरह इन दहशतगर्द ग्रुपों को अतियात और खैरात मदरसे की सतह पे, मस्जिद की सतह पे, दीगर और जगहों से वसूल होते हैं, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि ये इकदाम जो अमेरिका करे या यूरोप करे या कोई भी दुनिया के और ममालिक करें वो कोई ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम अगले सेगमेंट में इसी पर बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि मशाल खान को JIT ने मासूम करार दिया है, लेकिन उसके बावजूद आज भी जुम्मे को सैकड़ों लोगों ने मुजाहरा किया है कि उनके केस में जिन जिन लोगों को पकड़ा गया उनको छोड़ा जाए, और ये कि जो फैसला किया गया कि मशाल खान मासूम थे वो फैसला गलत था, उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आपके सेगमेंट के हवाले से कुछ कॉलर्स ने कॉल किया, उनकी कॉल्स ड्रॉप हो गई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी एक कॉलर मौजूद हैं। शफी ने कॉल किया था चित्राल से। जी जनाब, बात कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शफी चित्राल बूनी से बात कर रहा हूँ। सवाल मेरे ये है कि अमेरिका के खदशात जो है ये दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की महफूज पनागाह है, आज का ड्रोन हमला इस बात का वाज़ह सबूत है, आप क्या कहते हो चुके हैं?
जी इनायतुल्ला काकड़, आप से हम आपको हम सुनना चाहते हैं इंतहा पसंदी की जो सोच इस वक्त पाई जा रही है, क्योंकि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान आपके ख्याल में इस सिलसिले में किस किस्म की कार्रवाई कर रहा है?
देखिए पाकिस्तान हो गया था, वो ऑपरेशन कुछ ऐसे वसी तनाजुर में डिजाइन कर दिए गए थे जो कि मुसलहाना यानी शिदत पसंदों के ठिकानों पर मुसलहाना हमलों से लेके दीनी मदारिस पर कंट्रोल तक, और ये जो शिदत पसंदाना और इंतहा पसंदाना सोच है उसके खात्मे तक, इन तमाम उमूर पर मुहित था वो ऑपरेशन और वो कार्रवाई मुहित इन तमाम उमूर के ऊपर। अब देखना ये है कि इसमें कितनी कामयाबी पाकिस्तानी हुकूमत हासिल कर चुकी है, तो मेरा ख्याल यही है कि पाकिस्तान के अंदर शिदत पसंदी और इंतहा पसंदी का की जो लहर थी उस लहर की शिदत में कमी देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो कम अज कम एक हद तक इस इफ़रीत पर काबू पाने में कुछ कामयाब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कुछ ऐसे इंतहा पसंदी जो ज्यादातर इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है मदारिस से, तो अब हम देखते हैं कि उल्टा जो असली उलूम के मनाकिब है, जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, ये इसी तब आहिस्ता आहिस्ता मदारिस से लेके इन دھاکے تک شاید خرچ کیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مردان میں مشال خان کا قتل کس بہیمانہ انداز میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں سے ہوا، اور اسی طریقے سے اور بھی مختلف مقامات پر لوگوں کو دھمکیاں دی گئی ہے اور لوگوں کی مار پیٹ کی گئی ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی طرف سے. یا ابھی حال ہی میں پنجاب میں جو لاہور میں پنجاب یونیورسٹی اس کے کیمپس میں جو مختلف جو شدت پسند نظریے کے حامل اسٹوڈنٹ گروپس ہیں ان کے جو لبرل سوچ کے حامل طلبا تھے ان کے درمیان چکر، یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی ان یونیورسٹی جو شدت پسندانہ اور ان کا پسندانہ رجحانات ہے وہ مدارس سے یونیورسٹی کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں.
بالکل صحیح ہے،
لیکن جہاں تک مدارس کا خیال ہے، جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، دینی مدارس کا تعلق ہے اور انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ سوچ کے بچہ کا تعلق ہے، تو اس زمین میں یہ آپ کو پتہ چلوں کہ چونکہ میرا تعلق انتہائی قریبی رہا ہے دوران صحافت ان مدارس کے ساتھ اور ان کے ذمہ داروں کے ساتھ، یہ دراصل جو جہادی تنظیمیں تھیں، جہادی تنظیموں سے اور فرقہ وارانہ تنظیموں سے وابستہ جو مدارس تھے، یہ سوچ ان میں پنپ رہی تھی. جو باقی مدارس ہیں، جو عام مدارس ہیں، وہ ان میں نہ تو اس قسم کی چیز سامنے آئی ہے جسے یہ اندازہ ہو سکے کہ مدرسے کے پرچار میں ملوث ہے اور یا دہشت گرد گروپوں کے تعاون کے زیادہ تر ان کا تعلق.
عنایت اللہ کاکر، آپ کی آواز بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس سیگمنٹ کو یہاں ختم بھی کرنا ہے، لیکن ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی عنایت اللہ کاکر، جبکہ یہاں امریکہ سے تھے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پولیٹیکل کمیونیکیشنز کے پروفیسر عظمت رسول. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہماری لائنیں بحال ہو گئی ہیں، لہٰذا میں ابھی نام پڑھ لوں ہمارے کالرز کے. بلوچستان سے جلال، مشتاق احمد چنور سے، اور اٹک سے غلام خان. امید ہے کہ آپ کو بھی ہم سنیں گے، لیکن اس وقت ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مشال خان کے قتل کے بعد اس کے قاتلوں کو سزا دینے والوں کے حق میں آج جمعے کو مظاہرہ ہوا ہے. اس پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک تو تحفظ ختم نبوت جماعت اسلامی اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ، انہوں نے جمعے کے بعد نماز کے بعد ریلیز نکالی ہیں. اس پر ہم سنیں گے جے یو آئی کے ایک نمائندہ شجاع الملک کو، جبکہ ہمیں خیبر پختونخوا میں نیشنل پارٹی کے چیئرمین مختار باچا نے بھی جوائن کیا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں جو ہمارے نمائندے شمیم شاہد نے پیش کی ہے.
خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے احمد زئی وزیر قبائل اور مبینہ طور پر حکومت کی حامی عسکری پسندوں کے مابین چند روز قبل رونما ہونے والے تنازع کے باعث سخت کشیدگی پائی جاتی ہے. احمد زئی وزیر قبائل کی جانب سے 4 فروری کو مقامی لا کالج کی طالب علم ادریس وزیر کے قتل پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. ادریس کے مقدمہ قتل میں 3 ملزمان میں سے ایک نے.
جی، شمیم شاہد کی رپورٹ ابھی آنی ہے اس موضوع پر، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، لیکن ہم خبروں کو شروع کرتے ہیں. ہمیں اس وقت جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے شجاع الملک نے جوائن کیا ہے. اور شجاع صاحب، یہ بتائیے کہ جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے مظاہرے کرنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ جے آئی ٹی کے بقول تو مشال خان کو توہین رسالت کیس میں معصوم ثابت کیا گیا ہے، اس کے باوجود ان کے قاتلوں کی حمایت میں یہ مظاہرہ کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ.
اصل میں ہم تو پہلے ہی دن سے جو مظاہرے کر رہے ہیں اور اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مشال کو کسی یعنی جگہ جو قتل کیا گیا ہے اپنے کمرے میں, پھر نیچے پھینک دیا گیا ہے, اور پھر جو ہزاروں لوگ یا سینکڑوں لوگ اس وقت موجود تھے اور وہ ویڈیو بنا رہے تھے, یا اس کے جذبات بالکل زور و شور پہ تھے, تو اس وقت یہ جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کے پاس کیمرے تھے, یا اس کو ریکارڈنگ میں اس کی تصویر نظر آئی تھی, یا اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے یا امپلائیز تھے, اس کو گرفتار کیا گیا تھا ایک بہت بڑی کثیر تعداد میں, اور پھر جو ہے پولیس تشدد کے ذریعے اس کو ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنایا گیا تھا. تو یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ساری چیزیں, یہ نہ اس کے قاتل تھے نہ اس کے, صرف اس کا انتظامیہ کے پاس ایک درخواست تھا کہ یہ شخص جو ہے بار بار توہین رسالت کرتا ہے, یا جو ہے اس کا یہ چشمدید گواہ ہیں. اب جو سینکڑوں کی تعداد میں اس کے گواہ موجود ہیں کہ یہ توہین اسلام, توہین قرآن, توہین رسالت, اور یہ ساری چیزیں ایک دفعہ نہیں بار بار اس کے یعنی مجالس قائم کرتے تھے, یا اس کے آئی ڈی سے ثابت ہوئے تھے, یا اس کے کمنٹ سے, اور اب جو اس کے بعد اس کے جتنے بھی جسٹس فار مشال یا جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں, میں آپ کو یعنی اس کے دوسرے دن جو بریڈ فورڈ وغیرہ جہاں جہاں سے اس کے جو پیج ہیں اور اس کے احتجاج ہوئے, اور یہ ایک بین الاقوامی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیٹ ورک کا بن رہا تھا جو اس کا مطلب
بہت دلچسپ. آپ ہمارے ساتھ رہیں جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم موقع دینا چاہتے ہیں مختار باچا کو.
آپ نے آج دیکھا
شجاع الملک, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم یقیناً آپ کو دوبارہ موقع دیں گے. مختار باچا ہمارے ساتھ ہیں, نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں, امن تحریک کے بانی رکن ہیں, پشاور میں ہوتے ہیں. مختار باچا آپ بتائیے, اس مظاہرے کو جو کہ اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ایک دفعہ جی آئی ٹی نے مشال خان کو معصوم قرار دیا, اس کے باوجود ان کے خلاف یہ مظاہرے کا ہونا, کس طرح دیکھتے ہیں؟
جماعت اسلامی اور جے یو آئی اپنے آپ کو جمہوریہ پارٹیاں سمجھتی ہیں, لوگوں کو شک تھا کہ نہیں, طالبان اور جہادی جو مختلف سوچے ہیں یہ ان کے سپورٹرز ہیں, یہ لوگ خود جاتے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, قانون بناتے ہیں اور وہی قانون پر اور اسی آئین پر حلف لیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ انصاف و قانون و عدالت وغیرہ اس کا ہم احترام کریں گے. اب یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہجوم کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ بھی کرے اور وہ سزا بھی دیں, اور وہ جو تو یہ پھر قانون میں لے آئے نا, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا, اگر یہ قانون میں آ گیا تو ہم اس کو بھی فالو کریں گے. یہ نہیں ہے تو کیا, تو کیا یہ جو پارلیمنٹ میں جانا ان کا اور وہاں پر وہاں آئین اور قانون اور عدالت پر قسم کھانا اور وہ کھانا, یہ دروغ تھا یا کچھ اور؟ دوسری بات یہ جناب کی یہ جو مشال کا گیس جو ہوا مقدم وہ ہوا, مولانا طیب, مولانا سمیع الحق وہ آئے اور ان کو غلط قرار دیا. اب ہمیں تو اسلام تو بتائے کون سا اسلام, اور اگر تم قانون کو نہیں مانتے, بس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, اس میں جانا نہیں چاہتے, تو پھر اپنے آپ کو جمہوری رکھے لاؤ. تو یہ ٹھیک ہے کہ طالبانوں کا اپنا ایک انداز تھا, اگر آپ وہی ہیں تو یہ کلم کلہ کہہ دیں, اور یا جمہوری پارٹیاں اگر کہتے ہیں تو پھر قانون اور جے آر ٹی نے جو فیصلہ اور جو تجربہ کیا تو یہ فیصلہ آپ کریں یا جے آر ٹی کرے گا, کوئی دوسرا ادارے کے لیے بھی آپ پارلیمنٹ میں آئے وہ لے آئے, وہ طریقہ لیا ہے کہ وہ کیا ہوگا.
صحیح
جناب, یہ جو سب
چکر
یہ سب چیزیں
جی باچا صاحب, ابھی میں نے شجاع الملک کو روکا, ابھی آپ کو میں روک رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ عوام کو بھی ہم سنیں اس حساس مسئلے پہ. محمد طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں قصور سے. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. بہن توہین مذہب اور توہین تعلق کا تو نعوذ باللہ سوچا ہی نہیں جا سکتا, نعوذ باللہ, کروڑ دفعہ معافی کے ساتھ. لیکن افسوس کے ساتھ آتا ہے کہ جی آئی ٹی نے مشال خان کو معصوم قرار دیا, تو کیا من حیصل قوم کیا پوری سیاست ہر معاملے پولیٹیفائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت دکھ ہوا کہ اس موقع پر انہوں نے احتجاج کیا.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی 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 شکریہ آپ کی کال کرنے کا. غلام خان نے کال کیا ہے اٹک سے.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم.
یہ ہلو.
جی جی بات کیجیے.
ہلو
بات کیجیے.
جی میڈم, عرض یہ ہے کہ مشال خان کا جو کیس ہے نا, یہ تو بڑا سینسٹیو ہے. اس پہ تو رائے دنی کرنا جبکہ عدالتوں میں بھی اور ہر طرف ہے, ہماری تو مجال ہے نہیں. البتہ اگر آپ چاہیں تو ڈرون حملے کے متعلق.
نہیں جی, ہم اسی موضوع پہ رہیں گے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. میاں والی سے کلیم اللہ نیازی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی
جی کلیم اللہ نیازی موجتاج خیر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ انتہائی بائیں طرف جا رہا ہے, اور جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں وہ انتہائی دائیں جانب جا رہے ہیں. تو یہ دونوں انتہائیں غلط ہو رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے, لیکن کسی کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول یا انبیاء یا صحابہ کرام یا اہل بیت یا کتابوں کی, آسمانی کتابوں کی حرمت کا کو پامال کرے.
آپ کے کال کرنے کا شکریہ. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. شجاع الملک کو دوبارہ لاتے ہیں. شجاع صاحب, جس طرح سے مختار باچا صاحب نے کہا کہ اگر آپ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماورائے عدالت مانتے ہیں, کہ جو بھی ہجوم کے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں معصوم ہے یا فلاں اس وقت اس میں مجرم ہے, تو اس پر کیا اب ہجوم کے ہاتھ میں ہونا چاہیے قانون؟
نہیں, میں جو پہلے آپ کو کلیئر کٹ ذکر کر رہا تھا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا, کتنے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اب اگر کسی کو عدالت رہا کرے اور اس کا استقبال کرے, پھر بادشاہ صاحب کو پتہ نہیں وہ پارلیمنٹ اور جماعت اسلامی اور جمعیت علماء وہ ہمارے سینئر ہیں, ہمارے بڑے ہیں, قابل قدر ہیں. لیکن یہ جو جن لوگوں کو رہا کیا گیا, میں نے ان کی صحیح صورتحال آپ کو بتا دی کہ اس کو ویڈیو میں ہے. کوئی اس نے جو عمران کے اوپر جو گواہ بنایا ہے, جو ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے, جو عدالت میں گواہ لیا گیا, جس کا 104 کیا گیا, میں تو عدالتی اس کے احتراماً اس کا ذکر کرتا ہوں, آپ سن رہے ہیں. لیکن اگر وہاں اس کا 104 بھی ہوا اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ تو پولیس نے مجھے مارا, میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ کمرے کے اندر کس نے مشال کو مارا, پھر نیچے کس نے گرایا, پھر اس کے بعد جو ویڈیو لوگ سامنے آ گئے تھے, یہ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ عدالت نے جن لوگوں کو آزاد کیا اور ہم نے اس کا استقبال کیا, یہ اپنوں کا لوگ کرتے ہیں. عدالتوں کے اندر جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں, اس کا ٹرائل ہوتا ہے, وہ جب نکلتے ہیں لوگ اس کو ہار بھی ڈالتے ہیں, بنگلے بھی ڈالتے ہیں, یہ ریکارڈ پہ موجود ہے ساری چیزیں. اب ان کو پتہ نہیں مشال کے نام سے کیوں اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کے 60 لوگ گرفتار ہیں اور اتنے سارے عمر قید کی سزا اس کو ہو گئی, ایک کو پانسی کی سزا ہو گئی, 25 لوگوں کو 4-4 سال کی سزا ہو گئی, اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو پکڑیں گے ایک مرڈر کیس میں, اور وہ بھی کیس اس طرح ہے کہ کوئی اس کا ایک بھی ہے نہیں گواہ, شاہد ہے نہیں, یہ کس کہاں کا انصاف ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سینئر ہیں, اس کو وہ امن لانا چاہتے ہیں. پھر لوگوں کے جذبات سے میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آج جو آپ نے کراؤڈ دیکھا, یہ ہزاروں کی تعداد میں اس کی تصویریں موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, تمام میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے. یہ مردان کے اس ایک پارٹی کا نہیں تھا کہ صرف جمعیت علماء اور جماعت اسلامی کا تھا.
آپ نے کافی بات کر دی. ہم شجاع صاحب, ہم آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں اور باچا صاحب کو بھی موقع دے رہے ہیں. بلوچستان سے کال آئی ہے. جی نام بتائیں. لال محمد.
اچھا لال محمد.
جی جی بات کیجیے.
محترمہ, میں مختار بادشاہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ مشال تھا, ایک بندہ نقیب اللہ مسعود, نہ دونوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے نہ اس کے کیس میں 50 بندوں کو سزا ہو رہے, دیکھیں گے اس کو اس کے قتل میں کتنے کو سزا ہوئے گا.
اچھا یہ سوال ہم کرتے ہیں مختار بادشاہ, آپ اس پر اور دیگر جو کچھ بھی شجاع الملک نے کہا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
جال مول صاحب سے میری ایک آدھ ملاقات ہوئی تھی, مجھے بہت سلیقے کا بہت اچھا آدمی لگا تھا, اب بھی میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن عدالتیں موجود ہیں اور یہ بات ادھر ختم نہیں ہوئی, اس کے آگے اپیل کا حق ہے, ہائی کورٹ پہ حق ہے, سپریم کورٹ پہ حق ہے, وہ راستہ کیوں نہیں اپناتے خدا کے لیے؟ یہ اس راستے پر جس پہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں, اس سے آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور سب کو بہت تاوان ہوگا, بہت نقصان ہوگا, اس پر ذرا سوچئے اور رحم کیجئے جو اسلام کے شہدائی ہیں ان پر, کہ جن کے آپ جذبات جو ہے نا بڑھکا رہے ہیں, اس پر یہ نہ کریں. اور پھر ہمیں میں تمہیں اور مولانا طیب کو سامنے لا کے کڑا کروں, مجھے تم اسلام بتاؤ نا, کون سا اسلام میں فالو کروں, میں کس کو کہوں, میں کس کو وہ کروں؟ یہ عدالتیں موجود ہیں, اگر آپ عدالتوں کو مانتے ہیں اور اس طریقہ کار کو مانتے ہیں جس پارلیمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں اور اس میں یہ عدالتوں اور یہ سب طریقہ کار بنتا ہے, تو پھر اسی کو فالو کرنے دیجئے, دوسروں کو زیادتی ہوگی, زیادتی ہے, زیادتی کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو اگر اس طرح سے آپ کریں گے, طالبان بھی یہ کرتے تھے, ان کو یہ سوٹ نہیں کر رہا تھا, ان کے ذہن میں یہ بات درست نہیں تھی, تو اس نے اپنے لیے راستہ الگ انتخاب کیا. اگر یہ درست ہے, اسلام کے روبرو ہے, اسلام کے منوع ہے, تو پھر اس میں یہ آپ بھی اعلان کر دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ عدالت میں کتنے کتنے سزا ہوئی, کتنے کو نہیں ہوئی, یہ سب جو انہوں نے کیا مجھے تو زیادہ معلوم نہیں, جو وکیل کہہ رہے ہیں تو اس پہ ویڈیوز موجود تھی اور اس میں ایک ایک جس نے کہا عدالت میں اور جو جج تھا اس نے سب چیزیں ایک ایک کر کے چان بین کر کے دیکھی, جس پر بہت سارے لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جو 24 لوگ رہا ہوئے ان کا بھی کتنا بڑا حصہ تھا اس میں, ان کو بالکل بری کر دینا مناسب نہیں تھا.
باچا صاحب جو کالر نے جو سوال پوچھا کہ نقیب اللہ محسود, آپ جانتے ہیں کراچی میں راؤ انوار کے ہاتھوں قتل ہوئے, بقول بہت سارے پشتونوں کے کہ وہ بھی معصوم تھے لیکن ان کے کیس میں کچھ بھی نہیں ہوا, جبکہ مشال خان کے کیس میں کچھ کارروائی ہوئی, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
اس درجے میں اور اس درجے میں جو میں نے لوگوں کا جوش خروش اور یہ سب چیزیں دیکھی, یہ جو ہماری پالیسیاں ہیں اس کے نتیجے میں جو طالبان اور اس طرح سے بہت سارے ایسے لوگ اور ہمارے محترم شجاع الملک صاحب بھی اس میں آ جاتے ہیں, جوش میں آ جاتے ہیں, تو یہ جو سب چیزیں ہم جو ہے جس طرف جا رہے ہیں یہ غلط ہے. راؤ انور جیسے بہت سارے لوگ ہیں اس ملک میں, اس پالیسیوں نے پیدا کیے اور وہ اس ملک میں اپنا ایک رول پیدا کر رہے ہیں. درنے میں مسعود قبائل کے نہیں بلکہ پورے پختون لوگ جو وہاں پر جس طرح سے بیٹھے ہیں اور جو جذبہ ہے اور جو وہ ہے وہ قابل قدر ہے. اس کا اگر آپ احترام نہیں کرتے اور اس میں جنگل کا قانون بنائے, راؤ اختر جو ہے, راؤ انور جو ہے نا, وہ اس طرح سے دوم دما کے جو ہے پھرتا رہے, لوگوں کے قبضے میں رہے, 440 افراد انہوں نے اس طرح سے مار دیے, تو اس سب چیزوں کے بارے جو ہے نا اس پر ڈیمانڈ بھی کرو. یہ ذرا شجاع الملک صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ پلیز خدا را اس ذرا دل میں بھی ذرا جاؤ اور اس کی بھی سپورٹ کرو, وہ بھی مظلوم تھا, اس کی بھی حمایت کرو.
جی بادشاہ صاحب
یہ چھوٹی بات نہیں ہے, 40 سال سے جو کچھ ہو رہا اور اس پالیسی کے نتیجے میں ہمارے اس ریجن میں خصوصاً پختون علاقوں میں جو کچھ ہوئے, ذبح ہوئے, لوگ مر گئے, لوگ گھر بار چھوڑ دیے, اس پر آواز ذرا اٹھاؤ پلیز. یہ جو بھی اسلام کا تقاضا یہی کرتا ہے اور انور کے خلاف بھی ذرا آواز اٹھاؤ. یہ جو آپ کر رہے ہیں
بادشاہ صاحب آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا, لیکن یہ آخری جملہ ہم دیتے ہیں شجاع الملک کو. شجاع صاحب یہ بتائیے, یہ سوال جو اٹھایا گیا کہ نقیب اللہ محسود معصوم تھے, قتل ہوئے, کہا جاتا ہے کہ راؤ انور نے ان کو قتل کیا, اس کے باوجود آپ کی پارٹیاں یہ مطالبہ نہیں کر رہی ہیں کہ راؤ انور کو پکڑا جائے, کیوں
نہیں؟ ہماری پارٹی جو اس وقت وہاں درنے میں بیٹھی ہے, ہمارے امیر جنرل سکھ جی, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہاں تک کہ مرکزی لیڈرشپ سب اس درنے میں شامل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
بچا صاحب ہمارے بڑے ہیں, میری اور مولانا طیب صاحب, مولانا سمیع الحق صاحب, وہ ہمارے محترم ہے, ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ اگر سیاسی طور پر کوئی اختلاف رائے کا ہم کہہ سکتے, رائے کا اگر کوئی اختلاف ہے احتراماً یہ موجود ہے, لیکن اسلام کا میرا وہی اسلام ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ جو مولانا سمیع الحق صاحب ہیں وہ ہمارے استاد ہیں, ہم نے اس سے پڑھا ہے, مولانا طیب صاحب ہمارے استاد ہیں, ہمارے بڑے ہیں, اس میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ نقیب اللہ مقصود کا اور جو پختونوں کا اس وقت صورتحال ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. جن سکھ جی ہمارے وہاں لوکل مقصود قبیلے کا, تو وہ وہاں سٹیج چلا رہے ہیں, ہمارے امیر ادھر موجود ہیں وہاں دھرنے میں, مستقل ہم دھرنا دے رہے ہیں جی. یہ صرف مشال والی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ نہ صرف مردان کے یہ غازیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, بلکہ پورے اس کے ظلم کا, یہ جو رشیا کے دور میں یا جو امریکن اس جنگ کے دور میں یا دہشت گردی کا.
جی جی بات لمبی ہو جائے گی, لیکن ہم نے آپ نے سوال کا جواب دے دیا, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے رہنما شجاع الملک اور نیشنل پارٹی کے خیبر پختونخوا میں رہنما مختار بادشاہ, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم لوٹتے ہیں امریکہ. یہاں اس وقت جو تازہ خبر آئی ہے ہمارے پاس وہ یہ کہ ایک $400 بلین کا بجٹ پاس ہو گیا ہے اور اس میں دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز نے شرکت کی. یہ بجٹ بڑے ڈرامہ کے بعد پاس ہوا ہے اور اس ڈرامہ کے بارے میں بتانے کے لیے ہمیں اس وقت شکاگو سے جوائن کیا ہے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے. تو ڈاکٹر روہیل یہ بتائیے کہ کل شام تک لگ رہا تھا کہ امریکہ کا یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اور اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سینیٹر رینڈ پال نے کافی ایک بڑا کردار بھی ادا کیا, اس حوالے سے بتائیے کہ اعتراضات کس بنیاد پہ تھے؟
دیکھیں بجٹ میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کا نقطہ نظر تھا وہ ڈریمرز, وہ جو بچے جو امریکہ میں غیر قانونی طور پہ لائے گئے اور وہ رہ رہے ہیں اور وہ جوان ہو گئے اور کافی لوگ جو ہیں اس کیٹیگری میں آتے ہیں, تقریباً 800,000 کے قریب یا کئی اندازوں کے مطابق 1.3 million کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کسی اور ملک کو نہیں جانتے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو تھے انہوں نے ایک اقدام ایسا کیا تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے بات ڈال دی کانگریس کے اوپر کہ وہ اب ڈیسائیڈ کریں کہ ان کا مستقبل ایسے لوگوں کیا ہوگا, اور بیچ بیچ میں وہ لوگ ان میں سے کچھ لوگ جب قانون کی گرفت میں کسی نہ کسی وجہ سے آئے تو وہ ڈیپورٹ بھی ہونا شروع ہو گئے. تو اس پہ امریکی رائے عامہ جو ہے وہ 80% لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا کچھ تصفیہ ہو جائے. تو ڈیموکریٹک پارٹی نے بجٹ منظور کرنے کے عمل میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ ایسے لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ کچھ فیصلہ ہو جائے اور ان لوگوں کا کچھ قانونی رستہ نکل آئے کہ وہ شہریت حاصل کر سکیں, لیکن وہ یہ چیز نہیں لے سکے. لیکن انہوں نے یہ وعدہ لے لیا اسپیکر سے کہ اس موضوع پہ عنقریب بات ہوگی اور ایک کمپریہنسو امیگریشن بل جو ہے وہ لایا جائے گا دونوں ایوانوں کے سامنے اور اس میں اس معاملے کو سمیٹا جائے گا اور اس معاملے کا حل نکالا جائے گا.
ڈاکٹر روہیل آپ کے علم میں ہے کہ ایک بڑا اعتراض جو تھا رینڈ پال کو اور بہت سارے ریپبلکنز کو بھی یہ اعتراض ہے کہ یہ بہت بڑا بجٹ ہے, یعنی کہ $400 بلین, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اس لیے یکجا ہوئے کیونکہ ریپبلکنز دفاع کے لیے زیادہ پیسہ چاہ رہے تھے جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی سیویلین مد میں زیادہ رقم چاہ رہی تھی. لیکن بہت بڑا بجٹ اگر بنایا جائے تو اس میں کیا خطرہ پیش آتا ہے؟
جی اس میں خسارے کی وہ انویسٹمنٹ ہے، دیکھیں کہ وہ مستقبل کے میرے جو بچے ہیں یا جو آئندہ جو نسلیں آنے والی ہیں انہوں نے وہ قرضہ جو ہے وہ لے کے دینا ہوگا اور واپس کرنا ہوگا، اور امریکہ جو ہے وہ جرمنی سے یا چائنا سے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے بانڈ فلوٹ کرے گا اور اس طرح سے حکومت چلے گی، تو الٹیمیٹلی وہ اخراجات جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو دینے ہیں، آئندہ نسلوں کو دینے ہیں. تو رائن پال اور اس طرح کے جو کنزرویٹو، جو فسکلی کنزرویٹو جن کو کہتے ہیں، جو زیادہ حکومت میں اخراجات بڑھانا نہیں چاہتے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا بجٹ ہے اس سے پہلے نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بانڈ مارکیٹ میں ریٹ بڑھیں گے اور اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ گرے گی اور آئندہ نسلیں یہ قرضہ دیتی رہیں گی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے.
اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر روہیل کے رینڈ پال نے اپنی تقریر کے دوران پاکستان پر ایک طرح سے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ جو رقم پاکستان کو بھیجتا ہے وہ کس حد تک ضائع جاتی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے.
دیکھیں رین پال جو ہیں وہ انہوں نے بھی وہی سیاست برتی ہے جو پاکستان میں حکمران یا پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ امریکہ کے خلاف جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنی جہالت، اپنے اپنے لوگوں کی جہالت کو بیچتے ہیں، وہی کاروبار یہاں بھی چل رہا ہے. رین پال جو ہیں ان کی بات بہت سطحی ہے. اگر امریکہ کے اخراجات افغانستان کی جنگ پہ دیکھے جائیں تو اس میں جو پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی سروسز یوٹیلائز کرنے کے عوض دیے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور اس میں بھی کچھ جو فگرز ہیں اس میں بھی کچھ کنٹروورسی ہے کہ کتنا دیا کتنا نہیں دیا. جہاں تک پاکستان کے عوام یا پاکستان کی جو سیویلین سائڈ ہے یا پاکستان میں کوئی بڑا پروجیکٹ امریکہ نے کیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ جو موضوع تھا وہ ہلری کلنٹن چاہتی تھی کہ اس کے اوپر اخراجات زیادہ ہوں جب ان کا زمانہ تھا، لیکن وہ سیویلین سائڈ جو ہے وہ کافی نہیں ہو سکی کیونکہ سیکیورٹی سائڈ میں کبھی اتفاق رائے نہیں ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے پہ شک کرتے تھے. پاکستان امریکہ کو الزام دیتا ہے کہ وہ ہندوستان سے ہندوستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں، اور پاکستان امریکہ جو ہے پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں کرتا کہ یہ طالبان کی حمایت کر رہے ہیں در پردہ. تو ایسی صورتحال میں سیویلین سائڈ کو تو کچھ نہیں ملا. اب رین پال کی جو سیاست ہے وہ اپنے ان کی ایک بیس ہے. عام امریکی جو ہے وہ اچھی نیت رکھتے ہیں، امریکہ کے عوام نہیں چاہتے کہ دنیا میں خون ریزی ہو اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے فساد ہو دنیا میں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی نعرہ قسم کی ایک رین پال ٹائپ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو سمجھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں اس طرف خرچہ نہیں ہو رہا تو ہمارے اوپر ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. اور یہ جو پاکستان کو آئندہ جو ایڈ ملنی ہے یا جو پاکستان کے جو اخراجات ہوئے ہیں دفاعی اور وہ جو امریکہ نے دینے ہیں، وہ اگر امریکہ میں خرچ کیے بھی جائیں تو وہ ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. یا آپ دیکھیے کہ کک کاؤنٹی کا جو بجٹ ہے پاکستان کے بجٹ کے برابر یا اس سے زیادہ ہے ایک سال کا. تو یہ باتیں کرنے سے رین پال کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے مشرق وسطی میں کتنا خون ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے ملکوں کی حکومتیں ڈیسٹیبلائز ہوئیں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل جو شکاگو میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اس پروگرام کے انجینئر تھے چینگ، پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.